الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. یہ بات جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک وجہ سے یہاں دین کی بات سنائے جانے کا وقت مقرر ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی تاخیر ہو جائے دین کی بات شروع ہونے میں, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جب یہ وقت مقرر ہے تو یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. افسوس کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا کئی دفعہ اس پہ, لیکن لوگ غلط بات سے نہیں رکتے, ہم صحیح بات سے کیوں رکیں, ہم سمجھانے سے کیوں رکیں. لوگ غلط بات سے نہیں رک رہے, ہم صحیح بات سے کیوں رکیں. لہذا ہم بھی سمجھاتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا کام لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھانا ہے اور برے راستے سے, گناہوں کے راستے سے, نقصان کے راستے سے بچانا ہے. لہذا یہ بھی نقصان ہے. بات سمجھے, فتویٰ جو فتاوی ہندیا وغیرہ جو کتابیں ہیں ان میں مسئلہ لکھا ہوا ہے. دین کی بات جب سنائی جانے کا وقت ہو تو اس میں یہ انفرادی اعمال جائز نہیں ہے, اس وقت انفرادی عمل میں نہیں لگنا چاہیے. اگر کسی کو انفرادی عمل کرنا ہی ہے تو پھر وہ گھر پہ کرے, تاکہ اس کی وجہ سے دین کا نقصان نہ ہو, لوگوں کو دین کی بات سنائے جانے میں دقت نہ ہو. ہاں یہ رواج الگ ہے کہ عام مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور بیان شروع ہو جاتا ہے, تو بات یہ ہے کہ ہم رواجی لوگ نہیں ہیں. یہاں پر تربیت ہے بزرگوں کی, اور جو مسجدیں ہیں وہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے, لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ وائی صاحب آئے اور شروع ہو گئے اپنا بیان کرنا شروع کر دیا. انہوں نے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ دو رکعت پڑھو. جب وہ دو رکعت پڑھنے لگے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, بیان سے رک گئے. امسک عن الخطبہ حتی فرغ من رکعتیہ ثم عاد الى الخطبہ, یہاں تک کہ انہوں نے جب دو رکعتیں پوری کر لیں پھر وہ اپنے خطبے کی طرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس لوٹے. تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ صحیح طریقے پہ چلنے والے نہیں ہیں, وہ غلطی وہ سب رواج پڑ گیا, وہ سب چل رہا ہے اس, یعنی جس کو ہم بھیڑ چال کہتے ہیں بس وہ چل رہا ہے حساب کتاب. ہمارے بزرگوں, ہم نے تو اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, ان کو جن کو اپنے علم پر عمل حاصل تھا ہم نے ان کو دیکھا ہے. بقول حکیم الامت رحمت اللہ علیہ تھے کہ ہم نے انسانوں کو دیکھ لیا ہے, اس کا نقص فائدہ یہ ہے کہ کوئی جانور ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا, اور آئندہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ کر لیں گے ہمیں انسان بننا ہے تو ہم بن جائیں گے, کیونکہ انسانوں کی زندگی ہمارے سامنے, ہم نے ان کو دیکھ لیا, ان کے ساتھ سفر کر لیے, ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے کھانا کھایا سب کچھ کیا, تو دیکھ لیا کہ انسان کیسے رہ جائے. لہذا کوئی جانور گمراہ نہیں کر سکتا. جی ہاں نہیں, یہ آپ کیسے کر رہے ہیں, یہ تو یوں ہوتا ہے فلاں مسجد میں تو یوں ہوتا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم سے آپ قرآن و حدیث کی بات کیجیے, سنت کی بات کیجیے, رواج کی بات نہ کیجیے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کسی وزیر کا جو بیان آیا وہ یہی ہے, کیونکہ تربیت ہے نہیں, علم پڑھ لیا، تربیت نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ باتیں کہنے کا وہ موقع مل رہا ہے. لیکن یہ بھی سن لیجیے، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مولوی اور وزیر اور بادشاہ دونوں خیرات کھاتے ہیں، قوم کا پیسہ، قوم کے چندے وغیرہ سے ان کی بھی تنخواہ بنتی ہے، مولویوں کی، علماء کی، اور قوم کا چندہ جو ٹیکس کی صورت میں ہے، آپ اس کو ٹیکس دے لیجیے، اس ٹیکس سے ان وزراء کی تنخواہیں بنتی ہیں. لہذا خیرات تو دونوں ہی کھا رہے ہیں، اور فائدہ یہ، یعنی مولوی بھی خیرات کھا رہا ہے اور وزراء اور بادشاہ بھی خیرات کھا رہے ہیں. ہاں فرق یہ ہے کہ بادشاہ کی خیرات زیادہ ہے، بڑے بڑے ان کے مراد تنخواہیں ہیں، تو اس لیے وہ اس کی عزت زیادہ ہے، اس کو ذرا اچھا سمجھا جاتا ہے. مولوی کی تنخواہ کم ہوتی ہے، اس لیے ذلیل ہے. حالانکہ حضرت فرماتے فائدہ یہ ہے کہ جو زیادہ خیرات کھا رہا ہو وہ زیادہ ذلیل ہونا چاہیے، جو کم خیرات کھا رہا ہو وہ تو کم ذلیل ہے. اور یہاں تو خیرات کھا کے کام تو کر رہا ہے مولوی، کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ مجھے اپنے بیٹے کا نکاح پڑھوانا ہے، مولوی نہیں مل رہا، کوئی جنازہ پڑھوانا ہے، کوئی مولوی نہیں مل رہا. میراث کا مسئلہ، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، کتنا کس کو ملے گا مجھے پتہ نہیں چل رہا، کہاں سے پوچھو، سب کچھ پتہ چل جائے گا. اور پیسے بھی نہیں لیتا مولوی، میراث کا آپ فتوا یہاں داخل کرائیے، آپ سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، سارا حساب کتاب لگا کے آپ کو بتا بھی دیا جائے گا، اس کو اس میں اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے، اور پیسے بھی کچھ نہیں. تو کام تو کر رہے ہیں مولوی، انہوں نے کیا کام کیا؟ آدھا ملک گیا اور آدھے کے لالے پڑے ہیں، روز کے روز بمباری ہوتی. تو یہ حال ہے. تو خیرات تو دونوں کھا رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو خیرات زیادہ کھا رہا ہو وہ زیادہ ذلیل ہے. تو اس قاعدے کی روح سے تو زیادہ ذلیل یہ بادشاہ اور وزراء ہی ہوئے، پھر بھی مولوی کم ذلیل ہے، اگر ذلیل ہے بھی. تو لیکن وہ آنکھوں پر پردہ پڑ گیا. یہ جب قرارداد مقاصد پر کام چل رہا تھا تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شرعی مشاورت بھی اس کے لیے ضروری تھی، ظاہر ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو، اور یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات تھے، یہ آگے آگے تھے. ایک اجلاس میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ایک وزیر نے کچھ علماء کے بارے میں کچھ اسی طرح کی باتیں کی، کیا آپ یہ لا رہے ہیں بیچ میں، چھوڑے ہمیں، شریعت کو کیا بیچ میں آپ لا رہے ہیں، جو ہم کرنا چاہیں ہمیں کرنے دیجیے، یعنی جو بدماشی ہم کرنا چاہیں ہمیں کرنے دیجیے، آپ بیچ میں کیوں بولتے ہیں مولوی لوگ. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے درمیان انگریزی کے چار حروف کا پردہ حائل ہے، یہ پردہ ہٹے گا موت پر، اس وقت پتا چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. یہ جو پردہ ہے نا انگریزی کے چار حروف کا، جس کی وجہ سے آل فال بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ ہٹے گا موت پر، اس وقت پتا چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، کون زیادہ فائدے میں رہا. میرے دوستو یاد رکھیے، این ای ڈی یونیورسٹی ہو یا کراچی یونیورسٹی ہو یا اردو یونیورسٹی ہو یا سر سید یونیورسٹی ہو یا اور کوئی یونیورسٹی ہو، یہ تو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں، اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، یہ پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا حق ادا، اس کے تقاضے کو یہ یونیورسٹیاں پورا نہیں کرتی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ہونے کا تقاضا یہ ہے، کیونکہ ہمارے ملک کا پورا نام یہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر عربی کی ترویج ہو، اشاعت ہو، قرآن اور حدیث کے علوم عام ہوں، اس کی باقاعدہ سرپرستی کی جائے حکومتی، وغیرہ وغیرہ. لیکن ایسا نہیں ہے، اور ان یونیورسٹیوں میں اگر میری اس اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں کوئی طالب علم جائے اور یونیورسٹی سے کوئی ڈگری لے کر باہر آئے، نکلے، اس کا کنووکیشن ہو جائے، فارغ ہو جائے، تو آپ اگر اس سے کہیں نا سورہ اخلاص سنا دو، نہیں سنا سکتا. اس سے کہیں اپنے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، جنازہ پڑھا دو، نہیں پڑھا سکتا ہوں. بلکہ پڑھ بھی نہیں سکتا. اگر نیرا انہیں اسکول اور کالج میں کسی مولوی کے پاس نہ جائے, میں یہ بطور تمثیل پہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا طالب علم ہو, وہ یہی تو ہوا کہ وہ جو کابینہ کے اجلاس میں وہ وزیر تھا, اس بدبخت نے وہ سورہ اخلاص کی کوشش کی پڑھنے کی, نہیں پڑھ سکا, وہ تین چار دفعہ کوشش کی مگر وہ پڑھ نہیں سکا, سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکا. تو یہ وہی ہے, یعنی وہ سیدھا سے میری اسکول اور کالج میں پڑھا, اور کسی مولویوں سے کیوں, ان کے پاس جائیں کیوں, یہ تو توہین ہے. اکبر الہ آبادی نے خوب کہا ہے, مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی, یعنی تم جتنا بھی پڑھ لو رہو گے, تم اگر مسٹر بن بھی گئے تو نقلی مسٹر کہلاؤ گے, کیونکہ اصلی تو وہ ہیں جن کی تم نقل کر رہے ہو, اصلی تو وہی رہیں گے. جتنا تم پڑھ لو, جتنا آگے بڑھ جاؤ, ان کی تہذیب ثقافت اختیار کر لو, اللہ بھی یہی فرما رہے ہیں, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, ہرگز یہ تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارا یہاں تک کہ تم ان کی ملت اختیار کر لو, ان کے دین پر آ جاؤ. تو اکبر الہ آبادی مرحوم جج تھے, یہ انگریزی تعلیم یافتہ, اگر یہ کوئی مولوی کا شعر ہوتا بات الگ تھی, لیکن ایک انگریزی تعلیم یافتہ جج, لیکن بزرگوں کا صحبت یافتہ, حکیم الامت کا ان کے ہاں قیام ثابت ہے, ایک رات ان کے ہاں قیام فرمایا الہ آباد میں, الہ آباد کے سفر میں, اور جنہوں نے خواہش ظاہر کی حضرت میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں, معذور ہوں مسجد نہیں جا سکتا, تو حضرت نے ان کے لیے جماعت وہیں کروائی, انہوں نے حضرت کی امامت میں نماز ادا کی. اکبر الہ آبادی نے اتنی رعایت کی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ فرماتے ہیں مسٹر نقلی کو عقبہ میں سزا کیسی ملی, شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی, اس کی تشریح اب مناسب نہیں ہے, شرح اس کی نامناسب ہے ملی جیسی ملی, اس نے بھی لیکن ادب سے کر دیا یہ التماس, مسٹر نقلی نے بھی ادب سے اللہ تعالی سے کہہ دیا کہ چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی, چارہ کیا تھا, میں کیا کرتا, میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا ہی یہی, چارہ کیا تھا اے خدا تعلیم ہی ایسی ملی. اچھا کوئی کہے کہ یہ تو تعلیم یہ ہو گئی کہ سب کو بس مدرسے میں بھیج دو, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹرز کا وجود, اتنے ڈاکٹر جو آبادی کے لیے کافی ہوں, مسئلے کے اعتبار سے فرض کفایا ہے, اگر نہیں ہوں گے سب گناہگار ہوں گے, سب کو فرض ہوگا ایسے ڈاکٹر پیدا کریں. انجینئر کا وجود فرض کفایا ہے, اتنے انجینئر ہونے چاہیے جو آبادی کے تقاضے کو پورا کریں. ہم تو یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں, بر سارے ممبر بیان کر رہے ہیں, کون کہتا ہے کہ یہ سب کو مدرسے میں ہی داخل کرو, سب مدرسے میں ہی رہیں کہیں اور نہ جائیں, ایسی بات نہیں ہے. یہی اکبر الہ آبادی ہیں جو فرماتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو, کس نے منع کیا تمہیں, تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. بس اتنا تقاضا ہے, اتنی تربیت دے لو کسی اللہ والے سے کہ تم اللہ کو نہ بھولو اپنی حقیقت نہ بھولو, کہ ہم انسان ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اس کے اعتبار مسلمان ہیں, اس کے اعتبار سے ہمیں کیسا رہنا چاہیے, باقی سب کچھ کرو. تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں گھومو, جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندہ اکبر کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. تعلیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ سبا کی پری نہ ہو, یہ بھی اکبر الہ آبادی کا ایک مرحوم کا شعر ہے. ایک دفعہ وہ کالج میں چلے گئے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے, چھپ کر دیکھا تو بیٹا کینٹین میں اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا تھا اور اپنے باپ ہی کی برائی کر رہا تھا, میرا باپ تو نہ جانے کیا کیا قدغن لگاتا رہتا ہے اور بہت ہی خفتی آدمی ہے میرا باپ. اکبر الہ آبادی سن رہے ہیں, اس کو پتا بھی نہیں کہ میرا باپ سن رہا ہے, اور سگریٹ سلگتا ہوا سگریٹ ہاتھ میں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو اکبر الہ آبادی وہیں سے واپس لوٹے اور اپنے دیوان میں ایک شعر کا اضافہ کیا، ہم ایسی کل کتابیں باعث ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں باعث ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں، کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خطی سمجھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے اب اولڈ ہاؤسز یہاں بھی کھل گئے ہیں، اولڈ ہاؤسز اب یہاں بھی کھل گئے ہیں ہمارے ملک میں بھی. اللہ کا قسم، جو یورپ اور امریکہ میں ہوتا تھا کہ کرسمس پہ کچھ تحفے بھجوا دیے، ماں باپ پڑے ہیں یہ وہ جو بوڑھے ماں باپ، ہائے 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 یہ لعنت اب یہاں بھی آ گئی ہے. فیض اللہ المشتقی، اللہ ہی خیر کرے کہ کیا ہونے والا ہے. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. اکبر الہ آبادی آج بہت یاد آ رہے ہیں. آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ہمارے ہاں تو سعادت ہے والدین کی خدمت، بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا الفاظ ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں کچھ ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، تو ان کی زبان سے ایسی باتیں سنو تو ان کو اس بھی مت کہنا. تم نے بچپن میں کتنا ستایا ان کو، یہ بھی تو سوچو. رات کو اٹھ گئے، سات آٹھ مہینے تک تو ایسے ہی معمول رہتا ہے عام طور پہ بچوں کا، رات کو اٹھ گئے ماں باپ اٹھ رہے ہیں تو یہ پٹائی لگاتے ہیں بچے کی، گود میں اٹھاتے ہیں، بہلاتے ہیں، پھر سلاتے ہیں، پھر اٹھ جاتا ہے، پھر ایسے ہی کرتے ہیں. تو فلا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی مت. وقل لہما قولا کریما، کہیں پہ ہے کہ اولڈ ہاؤسز میں بھیج دینا، ان سے نرمی سے گفتگو کرنا. وقفز لہما جناح الذل من الرحمہ، عاجزی سے اپنے کندھے جھکا دینا ان کے آگے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے رہنا کہ اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں میرے اوپر رحم فرمایا، میری تربیت کی، مجھے پالا. ہماری تو یہ تعلیم ہے. اولڈ ہاؤسز میں جو بھیج دے وہ اس آیت پہ عمل کیسے کرے گا؟ اللہ ہو. اور ہمارے ہاں تو فضائل بیان کیے گئے. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکرم شاب شیخا من اجل سنه الا قیض اللہ له عند سنه من یکرمه. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نوجوان کسی بوڑھے کی خدمت کرے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کسی بوڑھے کی مدد کر دی، خدمت کر دی، اس کے بڑھاپے کا احترام کیا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے. ما اکرم شاب شیخا من اجل سنی الا قیض اللہ له عند سنی من یکرمه، کہ جب یہ نوجوان بوڑھا ہوگا تو اللہ اس کے لیے ایسے نوجوان مقرر فرما دیں گے جو اس کا احترام کریں گے. پکی بات ہے، پکی پکی، اور میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے. ہمارے شیخ نے 17 سال کی جوانی اور 75 سال کے بوڑھے کی خدمت کی اپنے شیخ کی، مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ. ہم لوگ حضرت کے پاؤں دبانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے. یہ کس نے ڈالا دل میں؟ اللہ قیض اللہ له عند سنه من یکرمه. جب وہ، اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ بڑی عمر پائے گا، ایسا نوجوان جو بوڑھوں کی خدمت میں لگا رہے اللہ اس کو بڑی عمر عطا کریں گے، جبھی تو بڑھاپے کو پہنچے گا، اور جب پہنچے گا بڑھاپے کو تو اس کے لیے نوجوان مقرر فرمائیں گے. اللہ قیض اللہ له، اللہ مقرر فرمائیں گے اس کے لیے ایسے نوجوان جو اس کے احترام کریں گے، اس کی خدمت کریں گے. دیکھیے کیا فضیلت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بوڑھوں کا اس لیے بھی احترام کرتا ہوں یہ بات سوچ کر بھی کہ مجھے بھی ایک نہ ایک دن اس مرحلے پر پہنچنا ہے. لیکن اصلاح بھی فرما دیا کرتے تھے. ایک صاحب ایک بڑے میاں بیان کے دوران کھڑے ہو گئے, حضرت کے بیان کے دوران کھڑے ہو گئے. حضرت سے باتوں میں کون جیت سکتا تھا؟ ہندوستان کے بہت بڑے وکیل نے یہ کہا تھا حضرت کا بیان سن کر اور باتیں سن کر کہ حضرت اگر آپ وکیل ہوتے تو ہندوستان میں آپ سے بڑا کوئی وکیل نہ ہوتا. تو وہ بڑے میاں کھڑے ہوئے, حضرت یہ جو آپ نے حدیث بیان کی یہ تو ضعیف ہے. حضرت نے فرمایا آپ بھی تو ضعیف ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال یہ آیت جو میں نے پڑھی, جو بھی ہے کچھ باتیں دین کی ہو ہی گئیں, جو آیت پڑھی تھی اب اس پر آتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ایمان والوں سے یہ کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذالک ازکی لہم, یہ ان کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والا عمل ہے, یعنی ان کے دلوں کو بہت زیادہ صاف کرنے والی چیز ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, اللہ سبحانہ و تعالی باخبر ہیں جو کچھ یہ اپنے دلوں میں گندے خیالات بناتے ہیں اس سے باخبر ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ اگر اس سے کسی نے توبہ نہ کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے, اور دنیا میں بھی اس کے بڑے بڑے نقصانات ہیں, صحت خراب, ایمان خراب, اعمال خراب. بھائی بات یہ ہے کہ اس عمل کی وجہ سے نظر کی حفاظت نہ کرنے سے دل جو بادشاہ ہے جسم کا, یہ 5-6 فٹ کی سلطنت کا بادشاہ دل ہے, یہ بادشاہ دشمن یعنی شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے. اور جس ملک کا دشمن بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا ہو اس ملک کی تباہی کے بارے میں کیا شک ہے, کیا شک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں نا آنکھوں سے. دل عقل تقویل اشارہ, عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہوتے ہیں. جس ملک کا بادشاہ دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کی بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں. صیاد و باغباں کی شناسائی دیکھ کر بربادی چمن پہ تعجب نہیں مجھے. صیاد اور باغبان کی شناسائی ہو گئی, شکاری کی اور باغبان کی شناسائی دوستی ہو گئی, تو چمن تو برباد ہونے ہیں. تو اس یہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنے سے دل جو بادشاہ ہے اس 5-6 فٹ کی سلطنت کا یہ دشمن کے ساتھ مل جاتا ہے. لہذا ہاتھ بھی غلط استعمال ہوتے ہیں, پیر بھی غلط استعمال ہوتے ہیں, اور جسم کے اعضا دل بھی غلط استعمال ہوتا ہے. حضرت اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ آنکھیں بارڈر ہیں اور دل کیپیٹل ہے. یوں بھی سمجھ ایک مثال دیتے تھے, یہ آنکھیں بارڈر ہیں دل کیپیٹل ہے. جو ملک اپنی تمام جنگ بارڈر پہ لڑ لے, سرحد پہ لڑ لے, اس کا کیپیٹل یا دارالحکومت راجدھانی محفوظ رہتی ہے. اور جو ملک اپنی جنگ بارڈر پر نہ لڑے, سرحد پر نہ لڑے, تو دشمن کو اندر آنے دے, پھر اس کے دارالخلافہ کا کوئی بھروسہ نہیں. لہذا جس نے یہ جنگ آنکھوں کی حفاظت کی جنگ آنکھوں ہی پر نہ لڑی اس کا دل محفوظ نہیں رہ سکتا, اس کا دل محفوظ نہیں رہ سکتا. لہذا اس کو فرمایا کہ نیچے رکھو, نگاہوں کو نیچے رکھو. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑی عجیب بات بیان فرماتے ہیں, ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں کو, اللہ تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, آگے سے پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے گمراہ کروں گا, حضرت فرماتے ہیں چار سمتوں کا نام لیا، دو کا نام بھی لیا اس نے اوپر اور نیچے، معلوم ہوا یہ دو سمتیں محفوظ ہیں، اگر وہ اس کو اختیار ہوتا تو ان کا بھی نام لیتا. لہذا نظر کو نیچے رکھنے میں شیطان سے بھی بہت بڑی حفاظت ہے. جہاں سے اس کو اختیار تھا وہاں سے نام لیا اس نے، کچھ آ کے اس کو اختیار وہیں مانا کہ گم وہ وسوسے ڈال دے، ورنہ قیامت کے دن وہ تقریر کرے گا، لوگ آئیں گے اس کے پاس کہ ہم نے تو تیری باتیں مانی تھی جس سے ہمارا یہ حال ہوا، یہ نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں ملا، جہنم کا فیصلہ ہوا، اب تو بچا ہمیں، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. وہ کہے گا میری وجہ سے کہاں ہوا، اور ایک مختصر سی تقریر کرے گا. وہ پوری تقریر اللہ نے قرآن میں نقل کر دی، بھئی کیا چاہیے اور ہمیں. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرفتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب الیم. لیجیے یہ چھوٹی سی تقریر ہے، پوری تقریر اللہ نے منوان نقل کر دی قرآن کریم میں. جب فیصلہ سنا دیا جائے گا تو شیطان کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ گناہوں سے بچو گے، یہ دوں گا یہ دوں گا، وہ سب سچ تھا، میں نے جو وعدے کیے تھے کہ یہ گناہ کرو گے بڑی لذت ملے گی بڑا مزہ آئے گا، وہ سب جھوٹ تھا. وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ اور مجھے کوئی تمہارے اوپر قدرت تھوڑی حاصل تھی. اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ ہاں مگر یہ کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کر لی، وہی میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے یہ کہا تھا کہ آنکھوں کو غلط استعمال کرو، انٹرنیٹ غلط استعمال کرو، میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے اور مجبور کر کے تھوڑی کہا تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی. اِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے میری دعوت قبول کر لی، فلا تلومونی آج کے دن مجھے ملامت مت کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي اور نہ آج کے دن تم میرے مددگار ہو. لیجیے کچھ حاصل نہیں، لہذا یہ اس قبیح گناہ سے توبہ کرنی چاہیے. اور یہ جو اشارہ موجود ہے قرآن کریم کی آیت میں کہ نیچے نگاہ کرنے سے شیطان کا زور نہیں چلتا، بس اسی پہ عمل کرنا چاہیے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان نیچے نگاہوں والی عورتیں ہیں جنت میں، ان کو ان سے پہلے کسی نہ جن نے چھوا ہوگا نہ کسی انسان نے ان کو ہاتھ لگایا ہوگا. یہ نیچی نگاہوں کی برکت ہے کہ پاک دامن عورتیں ہیں. اور آج کل تو کہتے ہیں وہ اس کی وہ قابل تعریف ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. یہ ہے شرم و حیا کی علامت، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اللہ کے محبوب بنیں. اگر یہ محبوبیت والا عمل نہ ہوتا، اگر یہ محبوبیت والا عمل نہ ہوتا تو قرآن میں ایسی تعریف نہ ہوتی. نیچی نگاہیں کرنے پر قرآن میں ذکر آ گیا کہ دین نیچی نگاہیں ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت پوچھتے تھے بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے تعلق ہے. تو انہوں نے کہا، ایک صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ وہ پوچھا حضرت نے آپ کہاں کے ہیں، انہوں نے کہا حضرت میں آگرے کا ہوں. حضرت نے برجستہ یہ شعر پڑھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے، آگرے کے شعلہ روح ہیں آگرے، یہ غالب کہہ رہے ہیں غالب، آگرے کے شعلہ روح ہیں آگرے، بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ رے. مرزا بعض غزلوں میں انہوں نے مرزا بھی تخلص اختیار کیا ہے، غالب کا شعر. تو آگرے کے جو شعلہ روح ہیں یہ، اور غالب کا شہر بھی آگرہ ہی تھا، دہلی بعد میں آئے تھے، پہلے آگرہ ہی میں پیدا ہوئے، وہیں پیدائش وہیں کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسین ہے نا آگرے کے، یہ شولا روح یعنی حسین، یہ آگ ہے، آگ آگرے کے شولا روح ہیں، آگرے بھاگ رہے مرزا یہاں سے بھاگ رہے، ان کی قربت میں رہو گے، ان کو دیکھو گے تو بس یہ تم یہ جلا کے رکھ دیں گے تمہارے دین اور ایمان کو، یہاں سے بھاگو. چلو بھائی غالبی کی بات مان لیں. تو ایک صاحب نے سے حضرت نے پوچھا کہ وہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں منظور کالونی سے آیا ہوں، کوئی علاقہ ہے کراچی کا منظور کالونی. انہوں نے کہا حضرت میں وہاں سے آیا ہوں. حضرت نے برجستہ یہ شعر پڑھا کہ اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، اختر وہی اللہ کا منظور نظر ہے، دنیا کے حسینوں کا جو ناظر نہیں ہوتا. ناظر بمانے دیکھنے والا، نظر ینظر سے، یعنی جو دنیا کے حسینوں کو نہیں دیکھتا وہی اللہ کا منظور نظر اور محبوب بنتا ہے. ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں، ارے ان کے ہوتے یہ غیروں پہ نظریں، وہ واپس نہ لے لیں نظر انتقامن. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے بدنظری کر لی، طواف کے دوران مجھ سے بدنظری ہوئی، ایک غیب سے بھوسا آ کر لگا اور آواز آئی غیب سے، ہمارے گھر میں آ کر مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے تو ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، اور بھوسا لگا غیب سے اور ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی. اچھا بھائی ایک بات اور دل میں آئی، اگر ایک بدنظری کرنے پر ایک آنکھ کی بینائی چلی جائے تو قیامت تک کوئی دوسری، موت تک کوئی دوسری بدنظری کرنے کی ہمت کرے گا؟ بتائیے آپ کہاں سے ہمت آ گئی؟ معلوم ہوا ہمت موجود ہے، ہم استعمال نہیں کر رہے. اگر ایک، اگر یہ قاعدہ اور اصول مقرر ہوتا کہ بالغ ہونے کے بعد جو ایک بدنظری کرے گا اس کی ایک آنکھ ضائع ہو جائے گی، اور آنکھیں ہیں ہی دو، لہذا پھر موت تک دوسری بدنظری کی ہمت نہ ہوتی، تو یہ ہمت اب کہاں سے آئے گی؟ فرض کر لیں بالفرض محال آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر یہ قاعدہ مقرر ہوتا تو پھر دوسری بدنظری کی ہمت کوئی کرتا زندگی بھر؟ تو ہمت آ جاتی نا اس وقت، معلوم ہوا ہمت ہے، استعمال نہیں کرتے. اور یہ جو حضرت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بھی میں بتا دوں. دیکھیں حضرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے ہاں تو بس ایک ہی سبق تھا، بس بد نظری. یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کیوں تھا. کبھی کوئی کہے، اصل میں اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، یہ بھی ہمیشہ آپ یاد رکھیے گا اس اصول کو. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں فنا کی حقیقت عدم اعتراض ہے. فنا کی حقیقت یہ ہے کہ تم اعتراض کرنا چھوڑ دو، بس یہ ہے فنا کی حقیقت. یہ تھوڑی جس پہ چاہا اعتراض بس پھینک کے مار دیا. اعتراض پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے، یا تو علم کی کمی سے یا محبت کی کمی سے. علم کم ہو تب اعتراض پیدا ہوتا ہے، یا محبت کم ہو تو اعتراض پیدا ہوتا ہے. اگر علم پختہ ہو مکمل ہو انشاءاللہ اعتراض نہیں ہوگا، یا محبت پختہ ہو تو اعتراض نہیں ہوگا. جہاں یہ ان کمی ہوئی ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کی، تو اعتراض کو اپنی جگہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے. لہذا حضرت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت تو بس یہی ایک مضمون، ساری دنیا میں حضرت خود بھی فرماتے ہیں سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو فواں، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے ہے. حضرت نے فرمایا مجھے لوگ کہتے رہے مگر میں پھر بھی ڈی ڈی ٹی چھڑکتا رہوں گا پوری دنیا میں، اس مرض کے جراثیم پر ڈی ڈی ٹی چھڑکتا رہوں گا. اب آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کیوں حضرت نے یہ اختیار فرمایا. ایک تو بات یہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے یہ بات پڑھی، خود میں نے پڑھی، اور افسوس یہ کہ میں نشان نہ لگا سکا تاکہ حوالہ ہوتا. حضرت نے یہ فرمایا، لیکن حافظے کی بنیاد پہ کہتا ہوں مجھے یاد ہے اچھی طرح، حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ میں نظر کے بارے میں، نظر کی حفاظت پر زیادہ کام نہیں کر سکا، میری خواہش ہے کہ میرے بعد کوئی ایسا پیدا ہو جو اس پر کام کرے. یہ خواہش اور یہ دعا حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی حضرت کے حق میں پوری ہوئی. ایک بات تو یہ میں عرض کر رہا ہوں جو میں نے خود پڑھی اس لیے میں بتا بھی رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ صرف قرآن کریم کے اندر رہتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ ایک عمل نظر کی حفاظت کا، ایک عمل سارے کے سارے دین پر چلنا اور بالآخر جنت الفردوس میں پہنچانے والا عمل ہے. دیکھیے اب میں اس کی دلیل دیتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. ذالک ازکی لہم, یہ عمل یعنی نظر کا نیچے رکھنا ان کے دلوں کو بہت زیادہ پاکیزہ کرنے والا عمل ہے. معلوم ہوا نظر کی حفاظت سے, نظر نیچے رکھنے سے, حفاظت کرنے سے دل کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, دل کی بہت زیادہ پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اچھا دل کی پاکیزگی پر کیا حاصل ہوگا؟ دل کی پاکیزگی حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قد افلح من زکاہا, اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا, جس نے اپنے نفس کو پاک صاف کرا لیا, تزکیہ کرا لیا, پاکیزگی حاصل ہو گئی اس کے دل کو, وہ فلاح کو پہنچ گیا, فلاح کو پہنچ گیا. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا. فلاح والوں کی کیا کیا خصوصیات ہیں؟ جو فلاح کو پالے اس کو کیا ملے گا؟ قد افلح المؤمنون, یہ 18 پارے سورہ مومنون کے شروع کی آیات ہیں. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. تحقیق کامیابی فلاح کو پہنچ گئے ایمان, وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع سے رہتے ہیں, خشوع خضوع والی نمازیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغو فضول باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم, ہاں حلال بیویاں مستثنی ہیں. او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, یا باندیاں, باندیوں کا اب زمانہ نہیں رہا. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور زکات ایک معنی تو اس کے یہ ہوئے زکات کی ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن حکیم الامت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مدنی ہے, یہ آیت ہے مکی. والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور زکات فرض ہوئی مدینہ منورہ میں, ایک قرینہ تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے قرآن میں زکات کے بارے میں آتا یوتی ایتان کا لفظ استعمال ہوا ہے, یہ سیدھا استعمال ہوا, یوتون الزکا و ایتا الزکا, یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ واحد جگہ ہے فعل یا فعلو کے ساتھ یہاں استعمال ہوا, اس لیے حکیم الامت نے یہاں ایک معنی اس کی یہ بھی نقل فرمائے ہیں کہ اس کے معنی تزکیہ کا اہتمام کرتے ہیں, اپنے دل کی پاکیزگی کسی اللہ والے سے کراتے ہیں, اور راجے معنی یہی معلوم ہوتے ہیں. اس لیے کہ یہ مکی آیت ہے اور زکات مدینہ منورہ میں فرض ہوئی. والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, امانتوں اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولئک هم الوارثون, یہی تو ہیں جو وارث بننے والے ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, جو جنت الفردوس, جو جنت کا اعلیٰ ترین طبقہ ہے, اس کے وارث بنیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. پھر وہاں سے خروج نہیں ہے, وہیں ہمیشہ رہیں گے. آپ دیکھیے نظر کی حفاظت پر ملا کہ دل کی پاکیزگی, ذالک ازکی لہم, اور دل کی پاکیزگی پر ملا کہ فلاح حاصل ہوئی. قد افلح من زکاہا, قد افلح من تزکا, اور فلاح پر مل رہی یہ ساری چیزیں, یہ ساری صفات, نماز کا خشوع, امانتوں کی پاسداری اور شرمگاہ کی حفاظت اور وغیرہ وغیرہ, یہ ساری نعمتیں اور نمازوں کی حفاظت, یہ ساری نعمتیں مل کر اور پھر جنت الفردوس میں پہنچ گئے. تو یہ ایک عمل سے یہ سارے مراحل طے ہو رہے ہیں, اور وہ عمل ہے آنکھوں کی حفاظت. یہ میں قرآن کے اندر اندر رہتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ صرف ایک عمل ہم اگر کر لیں یہ جنت الفردوس میں لے جانے کے لیے کافی ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے, قرآن سے اس کا ثبوت مل گیا, میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق, یہ ہے یہ وجہ ہے کہ حضرت ہمیں شارٹ کٹ بتاتے. لوگ اعتراض تو سب جگہ ہوتا ہے. کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کیا ساری دنیا کے انسان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوش تھے؟ کیوں بھائی, ایک بات کا جواب دیجئے, ساری دنیا کے انسان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوش ہو چکے تھے یا کچھ لوگ آپ کے دشمن بھی تھے؟ میں تو عرض کرتا ہوں مسلمانوں میں وہ بنے ہوئے منافقوں میں سب دشمن تھے, یہ خوش تھے حضور سے؟ جب حضور سے کوئی خوش نہیں, یہ ساری دنیا کے انسان خوش نہیں ہوئے تو ہم تو حضور کے امتی ہیں, غلام ہیں, ہم سے کہاں سے خوش ہوں گے؟ لہذا کوئی خوش ہو نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, بس ایک اللہ خوش ہو جائے اس کی فکر میں رہنا چاہیے. بس خوش آپ سب کو نہیں کر سکتے پوری مخلوق کو. لہذا اعتراض کرنے والے اپنی جگہ اعتراض کرتے رہیں گے. دانشوروں کو سونپ کر فرض ہائے گفتگو, دانشوروں کو سونپ کر فرض ہائے گفتگو, کرنے کے سارے کام میں کرتا چلا گیا. بس کوئی گفتگو آپ کیجیے, اعتراض آپ کیجیے, میں جو کرنے کے کام ہیں جو علماء اور بزرگ حضرات مجھے بتا رہے ہیں میں تو وہ کرنا چاہوں, بس میں وہ کرتا چلا گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.